حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله عالمين، بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. شب عاشور ہے، بہت عظیم شب ہے، حسین نے آج کی شب کی مہلت مانگی دعا کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، یاد خدا کے لیے۔ تو آپ کے واسطے، آپ کو واسطہ بنا کر خدا کی درگاہ میں دعا مانگتے ہیں، محمد و آل محمد کا واسطہ، اسماء حسنا و الہی کا واسطہ، انبیاء و مرسلین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ۔ خدایا، ہمیں شہداء کربلا کی معرفت، ان کی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا، وہ دین، وہ مذہب جس کی راہ میں، جس کی بقا کے راہ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اتنی عظیم قربانیاں ائمہ اطہار نے، خصوصاً شہداء کربلا نے پیش کیا ہے، اس دین و مذہب کی خدمت کرنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خدایا، ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ خدایا، عزاداری میں شہید ہونے والوں کو، کہ خصوصاً پرسوں سبی میں شہید ہوئے، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ عزاداران زخمی کو خدایا بحق شہداء کربلا جلد جلد شفائے کامل عطا فرما۔ خدایا، منا میں جو مظلومانہ شکل میں آل سعود کی کوتاہیوں کی وجہ سے، بلکہ ان کی غلط منصوبہ اور ناجائز اہداف کی وجہ سے جو حجاج در حقیقت شہید ہو گئے ہیں، خدایا ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہم کو گرفتار نہ فرما، ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ مجاہدین راہ اسلام، مجاہدین راہ حق، مجاہدین راہ مکتب اہل بیت، فلسطین، لبنان، سائریہ، عراق، افغانستان اور بحرین، یمن، جہاں بھی اہل حق اور اہل حق باطل کے ساتھ بر سر پیکار ہو، خدایا اہل حق کی مدد فرما، باطل اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، کفار، مشرکین، ناصبین، منافقین کے ناپاک اتحاد کو خدایا پاش پاش فرما، عالم اسلام کو آپس میں متحد ہو کر اسلامی اعلیٰ اہداف کی طرف آگے بڑھنے کی، اور بالاخص عالم تشیع کو آپس میں متحد ہو کر عالم کو استقبال امام کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفایا عاجل و کامل عطا فرمائے. خدایا ہمارے مرحومین و بالاخص شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. بانیان مجلس کی تمام حاجات شہریوں کو پورا فرمائے. اس امام بارگاہ میں خدمت کرنے والے امام بارگاہ کے بانیوں کو خدایا ان کے حاجات کو پورا فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. خدایا خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ہمیں ہمیشہ در محمد و آل محمد سے وابستہ رہنے کی، اپنا دل محبت و محبت محمد و آل محمد سے آباد رکھنے کی، اپنا عمل محمد و آل محمد کی سیرت کے ساتھ مربوط رکھنے کی، اپنی فکر محمد و آل محمد کے فکر کے ساتھ مربوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شب عاشور ہے، شب غم، شب فداکاری، فخر کی شب بھی ہے، غم کے بھی شب ہے. اس شب عاشور، روز عاشور محرم کی کتاب کے دو صفحہ ہے، ایک نورانی صفحہ جس کو قلم دراز کرنے والے حسین ہے، زینب ہے، علمدار ہے، اصحاب باوفا ہے، اہل بیت حسینی ہے. دوسرا تاریخ صفحہ اس کو قلم دراز کرنے والے، تحریر کرنے والے یزید ہے، شمر ہے، ابن زیاد ہے، عمر سعد ہے، ان کے فکر رکھنے والے اور جنہوں نے ان کو اقتدار پر لایا وہ اس سب ہے کہ تاریخ شخصیات ہے جنہوں نے انسانیت کو امامت سے محروم کیا. جو چاہتے تھے اسلام کو نابود کریں لیکن امامت کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام زندہ و تابندہ تا روز قیامت اور آخری امام اس عالم کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. استقبال امام کے حوالے سے، انتظار امام کے حوالے سے یہ گفتگو ہوتی رہی. اس سلسلے میں میں نے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کی. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری اسلام کی شناخت ہے. امام جب آئیں گے اسلام کو حقیقی معنوں میں معاشرے میں نافذ فرمائیں گے. پورا اسلام، کامل اسلام، حقیقی اسلام امام کے پاس ہے. ظالمین کے ظلم و ستم کی وجہ سے پورا اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. اگرچہ اسلام کا جو اہم پہلو ہے، ہمارے نجات کے جو پہلو ہے، وہ اہل بیت کی کوششوں کی وجہ سے ہمارے درمیان قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے، لیکن خالص اور کامل اسلام امام کے پاس ہے. اس لیے جب امام آئیں گے خالص اسلام کو نافذ کریں گے تو لوگ تعجب کریں گے، یہ تو نیا اسلام ہے. اس کے دو وجہ ہے، ایک اسی خالص اسلام کو حقیقی معنوں میں جب نافذ کرتا ہے تو انسان تعجب کرتا ہے، کیوں نہ ہم نے کبھی اسلام حقیقی کو صحیح معنوں میں نافذ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بدقسمتی ہے ہمارا معاشرہ مشرکانہ. وہ وہابیوں والے شرک نہیں فوراً سردن سے جدا کرے، عرفانی شرک کی بات کرتا ہوں، یعنی دل کے لحاظ سے ایک مشرکانہ معاشرہ ہے. دل میں وہ توحید جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک گھر میں بس اوقات بیٹا اور بیٹیوں کے درمیان فرق کرتا ہے، وہی اسلام کی عدالت میرے گھر میں شاید نہ ہو. اسلام کو میں اپنے گھر میں بھی صحیح شاید نافذ نہ کروں، میں اپنے لیے عدالت چاہتا ہوں. اگر میری زوجہ میرے حقوق پورا نہ کرے آسمان کو سر پر اٹھاؤں گا، لیکن خود زوجہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے میں غفلت سے کام لوں گا. عموماً ظالم کے خلاف ہم لوگ جو آواز بلند کرتے ہیں اس وقت بلند کرتے جب میرے اوپر ظلم ہو جائے، لیکن یہی ظلم کسی اور پر ہو جائے، مجھ پر نہ ہو، تو پھر میں اس ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا ہوں. یہ عدل امام کے منتظر نہیں ہے، عدل امام تو وہ منتظر ہے جو حقیقتاً عدالت کا عاشق ہو، حقیقتاً انصاف کا عاشق ہو. میرے لیے ہو تو عدالت اچھی بات ہے، اگر اس کے لیے ہو تو اسی کوئی اہمیت نہ ہو. اگر عدالت میرے حق میں چل رہی ہو تو بہت اچھی بات ہے، میرے ضرر میں ہو تو ناقابل قبول ہو. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، دو دھار کی تلوار کی طرح ہے، حق آپ کے مفاد میں بعض وقت چلتا ہے، بعض وقت آپ کے ضرر میں. تو خلاصہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کی شناخت ہو، اور پھر اسلام کو اپنی فردی زندگی میں نافذ کرے، عمل کرے، پھر گھریلو زندگی میں، پھر رشتہ داروں کی زندگی میں، قدم بے قدم. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کو نافذ کرے، امامت کی معرفت ہو، چنانچہ کل عرض کیا، پھر امام کی معرفت کے بعد امام پر ایمان لائے، امام سے محبت کرے، امام کی سیرت پر عمل کرے، اور پھر امام کے ساتھ دے اس عظیم انقلاب میں جو امام کو یہ زمین پر لانے والے ہیں. یہ ہماری طرف سے تیاری ہو، ہو سکتا کل ہی امام کے ظہور کا اعلان ہو. یہ ہم اگر ابھی تیار نہ ہو تو کوئی آسان چیز نہیں ہے. ذہنی طور پر، عملی طور پر، کردار کے حوالے سے، کیونکہ کردار اور دل، کردار اور فکر کے درمیان قوی رابطہ ہے. اگر کردار صحیح نہ ہو دل آپ کے ساتھ نہیں دیتا ہے، اور فکر بھی آہستہ آہستہ خراب ہو جاتی ہے. گناہ کرنے والے آخر میں کافر ہو جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کردار اور فکر کے درمیان بھی رابطہ ہے، کردار اور دل کے درمیان بھی رابطہ ہے. یہ قرآن کے آیات اور احادیث دونوں کے ذریعے ثابت ہے. تو ظہور امام کے لیے پہلے اپنا آپ کو تیار کرنا، پھر اہل عالم کو تیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر نعمت سے سوء استفادہ بھی ممکن ہے، ہر نعمت سے سوء استفادہ بھی ممکن ہے. آپ ایک نعمت ہے، اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. یہ بجلی ایک نعمت ہے، اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. علم نعمت ہے، اس سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں. پیسہ، مال، دولت سب نعمت، ہر نعمت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کچھ جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زمانے کے عقیدہ کی وجہ سے، مثلا ابن خلدون مانتا ہے کہ کچھ روایتیں صحیح ہیں. دو اعتراض ہیں، ایک اعتراض یہی کہ شوم کے مفاد میں خود ہے یہ عقیدہ، دوسرا یہ ہے کہ کہتا ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تاریخ میں بہت سے لوگوں نے دعوی مہدویت کی ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے اس عقیدہ کو ختم کرنا چاہیے. یہ تو اصل میں دشمن ہے، دشمن کسی عقیدہ پر حملے کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھکنڈے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر بہانے کو اپنا لیتے ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں کسی چیز کے دشمن ہو تو مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے. ورنہ اگر ناجائز فائدہ اٹھانا، ناجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے آپ کے لیے جائز و شرعاً اس عقیدے کو جو قرآن و سنت کے ذریعے، خصوصاً سنت صریح کے ذریعے، ہزاروں کی تعداد میں احادیث کے ذریعے ثابت ہے، اس کو ختم کرے، پھر یہی سوال توحید کے بارے میں، توحید کے عقیدے سے کتنے ناجائز فائدہ اٹھایا. شیخ فرعون نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اپنا آپ کو خدا قرار دیا. تاریخ میں بہت سے ناپاک لوگوں نے توحید کے عقیدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا. ابھی تکفیری نہ توحید کے عقیدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، امت کو بدترین مصیبت میں مبتلا کیا ہے. نبوت کے عقیدے سے کتنے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، کتنے لوگوں نے دعوی نبوت کی. بعض محققین فرماتے ہیں کہ حقیقی انبیاء کی تعداد سے کہیں زیادہ جعلی انبیاء نکلے ہیں. خود پیغمبر خدا کے بعد یمن ہی میں دو تین افراد نے دعوی نبوت کی، کچھ پیغمبر کے زمانے میں ہی کچھ نے تھوڑے سے بعد میں فاصلے کے بغیر. تو ناجائز فائدہ اٹھانا اگر باعث بن جائے کہ اس عقیدے کو ختم کرے, نبوت کو ختم کرے. دین حق ہے, کتنے باطل دین ہے. دین حق ہونے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے باطل ادیان کی بنیاد ڈالی. کہیں کہ بھائی دین کی وجہ سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, دین کو ختم کرو. یہ کوئی بات ہو گئی. سونا قیمتی دھات ہے, اس کی وجہ سے جعلی نقلی سونا بنتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے. کہیں گے چونکہ نقلی بنتا ہے بس اصلی سونا کو چھوڑ دیں. یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ یہ در حقیقت وہی دشمن ہیں جو بہانہ ڈھونڈتے ہیں حرف حق کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ نہیں. لیکن پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناجائز استفادہ کرنے کا راستہ بند کرنا چاہیے. نقلی سونا تیار کیا جاتا ہے تو ایسی شناخت, ایسی علامتیں آپ معاشرے کو بتا دیں کہ وہ نقلی سونا اور اصلی سونے کے درمیان فرق سمجھ سکے. غلط راستے کو بند کر رہے ہیں, نہیں کہ حقیقی اور صحیح چیز کو بند کر رہے ہیں. توحید میں لوگوں کو خدا کی معرفت کا راستہ دے دیں, شناخت دے دیں, خود بخود نقلی خدا متروک ہو جائیں گے, جعلی خدا متروک ہو جائیں گے. نبوت میں حقیقی نبی کی پہچان اور معرفت لوگوں کو دے دیں تو جعلی انبیاء ختم ہو جائیں گے. امامت میں حقیقی امام کی پہچان آپ لوگوں کو دے دیں تو نقلی اور جعلی امام ختم ہو جائیں گے. طریقہ یہی ہے. ان میں سے ایک انتظار ہے مہدویت کا. حقیقی مہدی کی شناخت آپ معاشرے کو دے دیں تو یہ جو دعوائے مہدویت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ ایک غلط اور ناجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے انسانیت کو بہترین نعمت سے محروم کرے. یہ ایک اہم چیز ہے. اسی لیے کلمہ توحید میں جعلی خداؤں کا انکار کہ لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. یہ جو جن کو لوگ معبود سمجھتے ہیں, مال, حکومت, بادشاہ, بت, کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ, ان کو شناخت دے دو. سارے معبودوں کو ٹھکرانے کی شناخت دے دو, پھر اللہ تک پہنچ جائیں گے. یا اگر اللہ تک پہنچ گئے تو خود بخود جعلی خدا ان کی پہچان ہوگی. دو راستہ ہے, حقیقی خدا کی معرفت ہو جائے, نور کی معرفت ہو جائے, ظلمت کی معرفت ہوگی. ظلمت کی معرفت ہو جائے تو نور کی معرفت ہوگی. تو یہ دوسرا یہ ہے کہ مہدویت کے عقیدے کے حوالے سے کچھ ناجائز استفادے کا راستہ یقیناً ہمیں بند کرنا پڑے گا, اس میں شک نہیں ہے. ہر عرض کے نعمت سے سوء استفادہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک ملاقاتوں کا مرحلہ ہے, سلسلہ. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو امام کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لوگوں کے عشق اہل بیت سے, مودت اہل بیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم بہت حد تک ناکام رہے پیغام اہل بیت لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے. خود امام نے اس آخری اپنے آخری نائب خاص کو فرمایا کہ اس کے بعد کوئی دعوی ملاقات کرے یہ صحیح نہیں ہے, جھٹلاؤ اس کو. بس کوئی بھی دعوی ملاقات کرے, ملاقات کا انکار نہیں کیا ہے, دعوی ملاقات کا. امام کی ملاقات کے لیے دکان کھولنا ناجائز فائدہ اٹھانے کا انکار کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی کو یہ شرف حاصل ہو کہ امام کی خدمت میں پہنچ جائے, یہ اپنے خاص قابل اعتماد لوگوں کو بتائے گا. اس کے فوت ہونے کے بعد وہ دوسروں کو سناتے ہیں. یہ واقعہ ہمارے مستند ترین, عظیم ترین مجتہدین کے لیے پیش آیا ہے, اور ایک دو واقعہ نہیں ہے, سینکڑوں واقعات پیش آئے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اس کا اظہار نہیں کیا ہے کیونکہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ خود نہیں کریں گے لیکن امام نے منع کیا ہے, کیونکہ دوسرے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے.
اسی لیے ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا ان لوگوں سے جو ملاقات کے بہانے سے شعور کی فکر کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے بہانے سے یقیناً وہ کہے گا امام نے یہ فرمایا وہ فرمایا ہے، اور عقیدہ کو بھی خراب کرے گا، فکر کو بھی خراب کرے گا۔ اور ایک اہم مسئلہ عقیدہ، یعنی اس عقیدے میں جو منفی خیالات کچھ لوگوں کے پاس پیدا ہوا ہے اس کا ازالہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایران میں بھی ہے اور کثرت میں شاید جہان تشیع میں۔ ایران میں ایک انجمن ہے، انجمن حجتیہ، انقلاب سے پہلے بھی تھا یہ، اس میں علماء بھی تھے، بزرگان بھی تھے۔ وہ انجمن کہتا تھا کہ بھائی اس وقت ہماری ذمہ داری بہائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، شاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے، اس ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے کہتے تھے کہ عالم کا اصلاح کرنے والا امام ہے، اور جتنا ظلم زیادہ ہوگا، جتنا گناہ زیادہ ہوگا، امام جلدی آئیں گے۔ تو آپ نیک بن کر امام کی آمد کو، امام کے ظہور کو کیوں دیر کرتے ہیں؟ گناہ کرو تو امام جلدی آئیں گے۔ یعنی اس طریقے سے میں اس انجمن کے سارے افراد کی طرف یہ نسبت نہیں دیتا ہوں، لیکن اس انجمن میں ایسے فکر بھی تھا، کیونکہ اس انجمن میں اچھے لوگ بھی تھے۔ وہ اچھے لوگ کہتے تھے ہماری ذمہ داری صرف بہائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے ایک پہلا امام سے لوگوں کو ملانے کی بات کی، پھر امام ہونے کے دعویٰ کی، پھر نبی ہونے کے دعویٰ کی، پھر خدا ہونے کے دعویٰ کی۔ ہماری ذمہ داری بہائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، نہ شاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، نہ امریکہ کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ عرض کی اس میں ایک گروہ، اور یہ گروہ کثرت کے ساتھ معاشرے میں موجود تھا، کہ امام کے ظہور جلدی چاہتے ہیں تو گناہ کرو، امام جلدی آئیں گے۔ یہ کتنا منحرفانہ عقیدہ ہے۔ آپ اپنے عقیدے کو اسلام سے لینا ہے، قرآن سے لینا ہے، سنت سے لینا ہے، سنت معصومین، سیرت معصومین سے لینا ہے۔ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ اسلام پر عمل کرو، اسلام پر عمل نہ کرنے والے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ کس طرح سے آپ دعوت دیتے امام کی تشریف آوری کے لیے گناہ کرو؟ یہ تو آپ امام کے مقابل میں، قرآن کے مقابل میں، سنت کے مقابل میں قرار پا رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے متفق علیہ اعلان ہے، یعنی سینکڑوں ہزاروں احادیث کا اور تمام آیات قرآنی جس کا تعلق عمل سے، سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کے نجات کا واحد راستہ علم و عمل صالح ہے۔ علم و عمل صالح، ایمان اور تقویٰ، ایمان اور عمل، آمنوا وعملوا الصالحات۔ نہ صرف آپ عمل صالح کر کے گھر میں بیٹھے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، معاشرے کا بھی اصلاح کرنا، معاشرے میں دین کی تبلیغ کرنا، اور معاشرے میں عمل کی حوصلہ افزائی کرنا، معاشرے کو بھی عالم بنانا اور عامل بنانا۔ عامل سے مراد یعنی عمل کرنے والا، یعنی آپ خود عالم بنے اور عامل بنے، اہل عمل بنے، معاشرے کو بھی عالم بنائے اور اہل عمل بنائے۔ آمن وعمل الصالحات وتواصل بالحق، حق پیغام پہنچاؤ، وتواصل بالصبر، اور معاشرہ والوں کو عمل کی طرف دعوت دے، عمل کے راہ میں برداشت کی دعوت دو، صبر کی دعوت دو۔ مسلمہ حقیقت ہے، اس کے مقابل میں کچھ جاہلانہ خیالات۔ حدیث یہ، بعض حدیث میں ہے کہ ظلم سے زمین کے بھر جانے کے بعد امام آئیں گے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ظلم کی وجہ سے آئیں گے، خود ظلم کی وجہ سے امام پردہ غیب میں گئے نا۔ اگر ظلم نہ ہوتا امام پردہ غیب میں نہ جاتے، وہ سبب، وہ عامل جس کی وجہ سے امام پردہ غیب میں گئے، وہی آپ کی ظہور کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ظلم سے اس وقت بھی بھرا ہوا تھا، اور حدیث یہ حدیث بھی ہے، چنانچہ ظلم سے زمین بھری ہوئی ہے اسی طرح سے امام عدل سے زمین کو بھر دیں گے۔ یعنی معصومین اپنے زمانے کے حوالے سے فرماتے ہیں، چنانچہ ظلم سے زمین بھری ہوئی ہے اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ میں نے کل پرسوں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ ظلم سے بھری ہوئی ہے زمین، پہلا بھی علی بھی، صرف امام کے زمانے میں لوگوں کے سمجھ میں آئے گا ظلم کیا ہے، ظلم سمجھ میں آئے گا، مختلف قسم کے ظلم سمجھ میں آئے گا، فردی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، حکومتی زندگی میں، عالمی سطح پر، یعنی اپنی نجی زندگی میں، فیملی کی زندگی میں، قوم کی زندگی میں، ملک کی زندگی میں، عالمی سطح پر ظلم سمجھ میں آئے گا. ظلم بھی معیشتی ظلم ہو، سیاسی ظلم ہو، امنیت کے لحاظ سے ظلم ہو، فکری لحاظ سے ظلم ہو، اخلاقی ظلم ہو، اعتقادی ظلم، سارے قسم کے ظلم سمجھ میں آئے گا بشر کے. لیکن اس وقت کے بشر، ابھی بھی بشر اس مقام تک نہیں پہنچا، صرف مال چھیننا کو ظلم سمجھتے ہیں، پٹائی کو ظلم سمجھتے ہیں، جیل میں ڈالنے کو ظلم سمجھتے ہیں، اعتقادی خلاف ورزیوں کو ظلم نہیں سمجھتا ہے. توحید سے محرومیت کو قرآن نے فرمایا لَشِرْكُ عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے. لیکن میں مسلمان ہوں، شرک کو ظلم نہیں سمجھتا ہوں. انگریز بڑا خوبصورت ہے، پیسہ والا ہے، کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ یعنی شرک کو ظلم ہی نہیں سمجھتا ہوں. ہم ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے، اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے، واقعاً اپنے پوری وجود کے ساتھ احساس کریں گے پوری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور اس کو سمجھنے کے باوجود نہ میرا عقیدہ پر منفی اثر ہوگا، نہ میرے عمل پر منفی اثر ہوگا، نہ میری زبان پر منفی اثر ہوگا، نہ میرے اخلاق پر منفی اثر ہوگا. اس ظلم سے بری ہوئی زمین میں مالک اشتر کی طرح ثابت قدم علی زمانے کے ساتھ ہوں گا. یہ ہماری ذمہ داری، اور اہل عالم بھی سمجھدار ہو جائیں گے. آپ خود دیکھ رہے ہیں اہل عالم 500 سال پہلے، 600 سال پہلے آزادی چھیننے کو ظلم نہیں سمجھتے تھے. ابھی دنیا کے ایک مسلمہ حقیقت ہے، آزادی چھیننا، الیکشن نہ ہونے کو ظلم سمجھتے ہیں. یہ مغربیوں کا کارکرد ہے، دیکھیے کہ انہوں نے یقینی باور کرایا سارے بشر کو، اگر ڈیموکریسی نہیں ہے تو ظلم ہے، حقوق بشر نہیں ہے تو ظلم ہے، الیکشن نہیں ہوتا ہے تو ظلم ہے. مغرب نے اپنے اقدار کو سمجھایا. ابھی ہر مسلمان کلمے سے زیادہ مغرب کے اقدار کو مانتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی اقدار کو اس طریقے سے سمجھائے. ہر حکم شرعی کی خلاف ورزی در حقیقت چنانچہ چاقو ماریں گے جس میں انسان زخمی ہوتا ہے، ہر حکم شرعی کی خلاف ورزی روح کے لیے ایک زخم ہے، روح زخمی ہوتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے. اس مرحلے تک پہنچ جائے شعور اور معرفت میں اور ایمان میں. تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک انتظار کے حوالے سے ایک ناجائز فائدہ اس طرح سے اٹھاتے ہیں، آؤ ہم گناہ کریں تاکہ امام جلدی ظہور کریں. جبکہ خود امام کے حدیث سے فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ، لو ان اشیاعنا، یہ لفظ موجود ہے اگر کوئی نیٹ میں ڈھونڈنا چاہے، اگر ہمارے شیعہ اگر با عمل ہو تو ہماری زیارت سے محروم نہیں ہوں گے، ان کے گناہ کی وجہ سے وہ ہماری زیارت سے محروم ہیں. آپ دعائے نبہ کو دیکھیے کتنی تمنا. یہ دعائے نبہ اس لیے کہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ مسلسل امام کے ظہور کے لیے سوچو، کام کرو، اقدام کرو. دعائے نبہ کے ذریعے در حقیقت اعتراض اہل عالم پر، اے اہل عالم، اے ظالمو، تم نے ہمیں امام معصوم سے محروم کیا ہے. اور ساتھ یہ تمنا کرنا ہے کہ امام معصوم کے ظہور کے لیے ماحول سازگار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ان دعاؤں کے ذریعے اپنے عشق کو بڑھانا ہے، اپنی محبت کو بڑھانا ہے، اور اپنے اندر کردار مہدوی پیدا کرنا ہے. عقیدہ مہدویت جو عظیم ترین عقیدہ ہے تاریخ بشریت میں، سارے بشر کے پاس یہ عقیدہ ہے، اور لیکن یہ عقیدہ صاف واضح شکل میں تشیع کے پاس ہے، دوسرے ادیان کے پاس ہے تھوڑا سا مبہم شکل میں. اہل سنت کے پاس ہے اس سے واضح تر انہیں کہا ان کے احادیث میں ہے کہ یہ اولاد علی و فاطمہ میں سے ہے، اولاد حسین میں سے ہے، لیکن تشیع کے پاس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واضح ترین شکل میں آپ کی شکل و شمائل تک بیان کیا گیا ہے، آپ کے پیدائش کی گھڑی تک بیان کیا گیا ہے، واضح ترین شکل میں موجود ہے، لیکن ہماری ذمہ داریاں ان کی نسبت میں یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی غیبت سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہ دیں، بلکہ ان کی غیبت کے ذریعے انسانیت کو اصلاح کرنا ہے. وہ اس لیے پردہ غیب میں ہے تاکہ ہم تیار ہو جائیں، ہم انہیں دعوت دے، ورنہ اگر صحیح شناخت نہ ہو، علی تنہا ہو گئے تھے نا، علی تنہا ہو گئے، انبیاء تنہا تھے، علی تنہا ہو، باقی ائمہ تنہا ہو گیا صحیح شناخت نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح آمدگی نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یار کیسے کر سکتے؟ میں نے ظاہراً حرض کیا آپ کی خدمت میں، علی فرماتے ہیں اگر حمزہ اور جعفر عقیل اور عباس کے جگہ پر ہوتے تو میرا حق نہ چھینتا. کوفہ کے شہر جو استقبال علی کے لیے تیار ہوئے، کس نے تیار کیا؟ عمار یاسر. ڈیڑھ سال عمار نے حکومت کی، شخصیات بہت مؤثر ہوا کرتی ہے. ڈیڑھ سال کوفہ پر، یعنی کوشش یہ تھی کہ کوئی علی کے چاہنے والے کسی شہر کا حاکم نہ بنے، لیکن اتفاق سے ہاتھ سے کچھ نکل جاتا ہے. ڈیڑھ سال عمار کی حکومت رہی اور کوفہ کے شہر اب تک عراق شوم کا مرکز بنا رہا، اس وقت سے اب تک شوم کا مرکز بنا، آل محمد کے فضائل کا سرچشمہ عراق. ابو حنیفہ جیسی عظیم شخصیت عالم اسلام کے پاس، امام اعظم کوفہ میں تھے، اسی لیے وہ خلافت کو حق آل محمد سمجھتے تھے. حضرت زید کی حمایت کی، انہوں نے حضرت زید کی اس جنگ میں 10,000 درہم یا دینار لیا اور ایک گھوڑا بھی دیا. ایک بوڑھی عورت نے آ کر کہا کہ تمہارے فتویٰ کی وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا، تو ابو حنیفہ نے کہا اے کاش میں اس لشکر میں شامل ہوتا، کہ میں خود خوش نصیب نہیں ہو سکا. یہ کوفہ کے شہر کا اثر ہے. دوسرے شہر میں ہو تو شہر والوں کو راضی کرنے کے لیے ممکن ہے دوسرا طریقہ کار اپناتا. یہ کس کے نتیجے؟ ایک آدمی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ہم میں سے ہر ایک محنت کرے. ابھی اس امام خمینی نے، امام خمینی میں کہتا ہوں، کوئی کہے کہ ایران میں شیعہ ہے سب، نہیں، امام خمینی کشمیر سے آئے، اس نے ایرانیوں کو تیار کیا. شاید پاکستان میں آتے شاید وہ تنہا ہو جاتے، ہم زرشناس نہیں ہیں، لیکن ایرانیوں نے اس نعمت کی قدر جانی اور عظیم انقلاب کیا اور پوری دنیا میں پیغام تشیع، پیغام امام زمانہ پہنچا دیا. تو یہ اہم کام ہے، لیکن اس میں پہلا قدم ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کا دروازہ روکنا ہے. عزاداری کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں دشمنان تشیع، وہ کیا دلیل لاتے ہیں؟ وہی خامیوں کو بیان کرتے ہیں جو ہمارے کچھ جاہل لوگ کرتے ہیں. عزاداری کے خلاف دشمنان تشیع جو باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو فہرست کرے، وہی خامیاں ہیں جو ہمارے کچھ نادان لوگ کرتے ہیں. زیارت کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، وہ دلائل تو 100 بار رد ہو چکی ہے زیارت کے خلاف، لیکن دوسری باتیں وہی جو کچھ نادان لوگ زیارت کا حق ادا نہیں کرتے. تو ہم اگر زیارت کا حق ادا کریں، عزاداری کا حق ادا کریں، محبت کا حق ادا کریں، مودت کا حق ادا کریں، امامت کا حق ادا کریں، کس کو یہ زبان کھولنے کی جرأت نہیں کرے گا. تو ان میں سے ایک مہدویت کا عقیدہ ہے. یہ دنیا پوری تیار ہو رہی ہے امام کے استقبال کے لیے. کس طریقے؟ سب سے پہلے دنیا یہ تشیع، 40 سال پہلے دنیا یہ تشیع کی حالت کو دیکھے، ابھی دیکھیے. اس عرصے میں ممکن ہم نے ہزار لاکھوں کے تعداد میں شہداء پیش کیے ہیں خدا کے راہ میں. عراق میں شاید سب کو ملا کر 15-20 لاکھ کی تعداد میں شہداء، ایران میں شاید کئی لاکھ شہداء ہم نے پیش کیے، دوسرے علاقوں میں بھی دسیوں ہزاروں کے تعداد میں شہداء ہم نے پیش کیا. یہ اپنی جگہ پر، اس پر ہم نہ پشیمان ہیں، نہ شہید ہونے والے، نہ وارثین. یا اہل بیت کی خدمت میں پہنچ گئے، خدا کی خدمت میں پہنچ گئے، جنت الخلد میں چلے گئے، چند دن مزید زندگی کرنا تھا، چند دن پہلے جانے میں زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے، مرنا تو سب کو ہے نا۔ مولا کربلا میں فرماتے ہیں ان تکن الابدان للموت منشیات، اگر بدن خلق ہوئے ہیں مرنے کے لیے تو خدا کے راہ میں شہادت سب سے بہتر ہے، مرنا تو ہے آپ کو، تو کیوں اس موت سے بہترین فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ اگر شہید نہ ہوئے تو آپ کے مرنے کے بعد کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کے بعد مردال ہو جاتا ہے، ہاتھ لگائے تو نجیس ہو جاتا ہے، لیکن اس موت کو جو یقینی ہے، اس سے کسی کو جائے فرار راہ فرار نہیں ہے، اس کو شہادت میں بہترین موت میں تبدیل کر سکتا ہے، نقصان ہی ہوا شہادت مند ہی الگ ہے، فطری مسئلہ ہے، جب اس کے خون بہتا ہے، اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو فطری مسئلہ ہے، غمگین ہونا رونا یہ الگ۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ تشیع نے دیکھیے ایران میں پہلی بار اسلامی حکومت وجود میں آئی، بلکہ امام دوم کے بعد شیعہ معیاروں کے مطابق، ٹھیک ہے امامت کی حکومت اور امام کے نائب فقیہ کی حکومت کے درمیان فرق آسمان و زمین کا فرق ہے، لیکن بہرحال شیعہ معیاروں کے مطابق یعنی احادیث کے مطابق، شیعہ عقیدے عقائد کے مطابق، شیعہ فقہ کے مطابق پہلی حکومت ہے جو وجود میں آئی، یہ بہت ایک قدم آگے بڑھا ہے، اور نہ صرف وجود میں آئی، دیکھیں ان لوگوں نے یہ حکومت چلائی جن کے مدارس میں سیاست کے بارے میں ایک کتاب بھی نہیں تھی، ایک کتاب بھی نہیں تھی، یہ امداد الہی ہے، نصرت الہی ہے، اور نہ صرف حکومت بنائی، حکومت بنانے میں ان لوگوں کی طرح منافقانہ شکل میں شرق و غرب سے مدد حاصل نہیں کی، شرق سے بے نیاز، غرب سے بے نیاز، صرف خدا پر اعتماد کیا۔ اسی وقت مجھے یاد ہے رہبر اعظم انقلاب نماز جمعہ تہران میں تقریر کر رہے تھے، فرمایا ہم نے صرف اسی آیت پر عمل کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، نبی آپ کے لیے کافی ہے، خدا اور وہ مؤمنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ انقلاب میں خدا پر اعتماد کیا اور خدا پر ایمان لانے والے مؤمنین پر جو خدا کے جنود ہیں، خدا کے سپاہی ہیں۔ دیکھیں اسلامی اصولوں سے انحراف کے بغیر منحرف ہو کر ان کا پٹھو بن کر حکومت بچانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خود امام خمینی اس جنگ بندی کے جو خط لکھے اس میں یہی لکھتے ہیں، اگر غلامی کرنا ہوتا تو ہمیں بہتر غلامی کرنا آتی ہے، لیکن ہم نے اس راستے کو نہیں اپنایا، اسی لیے میں زہر کے یہ پیالہ پی رہا ہوں۔ تو یہ ایک سیاست مدار کبھی نہیں کہتا میں زہر کے پیالہ پیتا ہوں، اس کو قوم کہے گی پھر آپ کو سیاست نہیں آتی تو کیوں، لیکن یہ صادق رہنما تھا، فرمائیے زہر کا پیالہ پی رہا ہوں، لیکن اصولوں پر رہنے کا یہی نتیجہ ہے، غلامی تو ہر زہر سے بھی بدتر ہے۔ عراق میں، عراق اہل بیت کی سرزمین، مالک اشتر کی سرزمین، ائمہ اطہار کی سرزمین، عمار یاسر کی سرزمین، شیعوں کی سرزمین، لیکن وہاں پر ایک دن بھی شیعوں کی حکومت نہیں رہی۔ آل بویہ ایرانیوں نے خلافت عباسی کو اپنے ماتحت لا کر پورے عالم اسلام پر کچھ حکومت کی، لیکن خلافت کے زیر سایہ، لیکن خود عراق پر شیعوں کی حکومت کبھی نہیں ہوئی، جبکہ اکثریت شیعوں کی تھی۔ ہم کافی قدم آگے بڑھ چکے ہیں، میں عراق میں سکول پڑھتا تھا، خدا رہے ایک دفعہ ابھی علی کے علاوہ باقی ائمہ کا نام سکول کی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، اتنی مظلومیت جس ملک میں، خود عراق والے تو کہتے ہیں ہم 80% شیعہ ہیں، ابھی عالمی میڈیا کے مطابق بھی 65% شیعہ ہے، لیکن ائمہ جو شیعوں کے پاس سب سے عزیز ہے، ائمہ ان کا نام بھی سکول کے بچوں کی کتاب میں نہ ہو، یہ ظلم تھا۔ ابھی کافی قدم آگے بڑھ گئے، انشاءاللہ بحرین میں بھی آگے بڑھیں گے، آذربائیجان جہاں شیعوں کی اکثریت ہے وہاں پر بھی آگے بڑھیں گے، جہاں شیعہ ہے وہاں پر اپنے حقوق کم از کم ظلم کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن اپنے حقوق یہ کافی آگے بڑھ چکی دنیا. یہ تشیع ابھی صرف اپنے لیے نہیں سوچ رہی ہے، حزب اللہ عالمی طاقت کے ساتھ، ایک چھوٹی سی پارٹی عالمی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. یعنی اسلام کے آفاقی سوچ کے میں لگے ہوئے، اور اسلام کے علم بردار کون ہے؟ ابھی دنیا تشیع ہے، یعنی دنیا تشیع امام کے استقبال کے لیے اپنا آپ کو تیار کر رہی ہے. خود امام خمینی فرماتے تھے ہمارے انقلاب کا ہدف آمادہ کرنا ہے عالم کو امام کے استقبال کے لیے. دنیا تسنن میں بھی آمادگی ہے. آپ دیکھیے یہ جوان حماقت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بم بلاسٹ اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں، اپنی جانوں کو ضائع کرتے ہیں. یہ تو منفی ہے، جہالت کی وجہ سے مغربیوں کے پٹھو یا مغربیوں کے پٹھوں کے پٹھو ان کو استعمال کرتے ہیں. سعودی عرب استعمال کرتا ہے، قطر استعمال کرتا ہے، یہ ترکیہ، یہ مغربیوں کے پٹھو ہے اور یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اثر کر رہا ہے، یعنی لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اسلام کی طرف آنا یعنی امامت کی طرف آنا. دشمن نے اسی بات کو سمجھا، سمجھ کر عالم تسنن میں دیکھی جتنی تحریکیں چلی ان سب کو ہائی جیک کیا تکفیریوں کے ذریعے. عالم تسنن میں جو تحریکیں چلی، ہر تحریک کامیاب ہونے والی تھی، ان میں صحیح قیادت نہ ہونے کی وجہ سے ایک، تکفیریوں کے استعمال کی وجہ سے دو. مصر میں اخوان کو شکست دینے میں باہر سے سعودی عرب اور وغیرہ، اندر سے جبہ نور، حزب نور جو تکفیری گروہ ہے، انہوں نے ان کو ساتھ دینا چھوڑ دیا. اخوان جو ان کی وجہ سے اکثریت میں تھے، اقلیت میں بدل گیا. تو تکفیر دیکھیں، یہ لوگ اسلام کی طرف، یعنی در حقیقت اہداف امامت کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، تو اپنے پٹھوں کے ذریعے مغرب نے ہائی جیک کیا، تکفیروں کے ذریعے اس تحریک کی بیداری کو ہائی جیک کیا، دوسرا صالح قیادت کے فقدان کی وجہ سے. یہی خوف مغرب کو تھا، اسی لیے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے فوراً بعد احساس کیا مسلمان بیدار بھی ہو رہے ہیں اور صالح قیادت بھی مسلمانوں کو مل چکی ہے امام خمینی کی شکل میں. تو کیا کیا؟ کہا کہ یہ عرب و عجم کی جنگ ہے، شیعہ اور سنی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے عالم اسلامی کے جوانوں کو جدا کر دیا، اور نہ صرف جدا کر دیا، اتنا دور کر دیا کہ شیعوں کو کافر کہلانے لگے. یہ فی الحال وقتی طور پر ہائی جیک کیا ہے، لیکن اگر ہماری کوششیں جاری رہیں، جیسا آپ دیکھتے سوریہ میں، بحرین میں، عراق میں کوششیں جاری ہونے سے خود ان کو مجبور کر دیا. خلیفہ عباسی اپنے زمانے کے معصوم کے بارے میں کہتے ہیں اعیانی ابن الربا، امام رضا کے فرزند نے مجھ کو عاجز کر دیا، جس راستے کو بھی میں نے اپنایا ناکام بنا دیا. ہم اپنے صبر کے ذریعے، اپنی شجاعت کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے یقیناً تکفیریوں کو بھی ناکام کریں گے، تکفیروں کے آقاؤں کو بھی ناکام کریں گے، اور آثار بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں. اگرچہ شیطان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، شیطان کی داستانیں ہیں، انبیاء کے پاس آتے تھے دھوکہ دینے کے لیے. خود نے روز اول کہا تھا میں انبیاء کو دھوکہ نہیں دے سکوں گا، مخلصین کو، لیکن تب بھی آزمان کے لیے آتا تھا. لیکن اگر ہم ثابت قدم رہے تو شیاطین جن و انس ہمیں شکست نہیں دے سکتے. عالم، پوری دنیا بھی تیار ہو رہی ہے استقبال امام کے لیے. بشر کو دیکھیے، ابتدا میں صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے. عام طور پر ہر آدمی اپنے مفادات اس کے لیے عزیز ہیں، پھر جب شادی کرتا ہے تھوڑا اس کے دید وسیع تر ہو جاتا ہے، اپنی اور اپنی زوجہ کے مفادات عزیز ہو جاتا ہے، پھر بچوں کے مفادات بھی دائرے میں داخل ہوتا ہے، قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ احساس کرتا ہے کہ ہمارے نقصان بھی ایک ہے، فائدہ بھی ایک ہے. وہ محبت فطری کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ایک فطری محبت بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ احساس کرتا ہے ہمارے فائدے بھی ایک نقصان بھی. باپ اور اولاد, ماں اور اولاد قریب ترین رشتہ, لیکن جب یہ بچے شادی کر کے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ پڑ جاتا ہے. لیکن زوجین کے درمیان فاصلے کیوں نہیں پڑتا ہے؟ کیونکہ زوجین کے احساس سے ہے کہ تمام نقصانات میں ہم دونوں شریک ہیں, تمام فائدے میں ہم دونوں شریک ہیں. خدا نے محبت بھی ڈال دی, قرآن خود کہتا ہے خدا نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی, لیکن اس کے علاوہ فائدہ و نقصان میں 100% شراکت کی وجہ سے ایک کی موت دوسرا بھی اپنی موت سمجھتا ہے, اس حد تک نزدیک ہو جاتا ہے. یہی مسئلہ قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے, دیکھتا ہے قدیم زمانے میں کہ میری فیملی تنہا سعادت کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتے, میرے قوم کی ضرورت, قوم کے سارے افراد متحد ہو جائے تو دفاع کر سکتے, ورنہ تنہا میری فیملی پر کوئی طاقتور آدمی حملہ کرے گا ہم تہس نہس ہو جائیں گے. اسی لیے قوم و قبیلے کی ضرورت محسوس کی, دیکھو دائرہ وسیع ہو گیا, ضرورت محسوس کی. پھر دیکھا قبائل بھی کافی نہیں ہے, قبائل میں کوئی طاقتور کوئی کمزور ہے, تو پورا شہر والے متحد ہو گئے, شہر سے باہر سے حملہ آوروں سے دفاع کرنے کے لیے شہر کے اطراف میں فصیل بناتے تھے, ذمہ داریاں تقسیم کرتے تھے, کیونکہ شہر کے افراد کے مفادات ایک ہے, نقصانات بھی ایک ہے, دشمن بھی ایک ہے, تو مل کر کام کرنا. پھر بعد میں دیکھا صرف شہر کافی نہیں, بڑے شہر والے حملہ ور ہوتے ہیں, تو ملک کے افراد نے احساس کیا کہ اس ملک کے تمام افراد کے مفادات ایک ہے, نقصانات ایک ہے, دائرہ وسیع ہو, معلومات میں اضافہ ہو گیا, تو کہا کہ اس ملک کے سارے افراد مل کر کام کریں گے. ہمیں ایک ملک کی ضرورت ہے, حکومت کی ضرورت ہے, فوج کی ضرورت ہے, پولیس کی ضرورت ہے, وزیروں کی ضرورت ہے, قانون کی ضرورت ہے, یہ ضرورتوں کی وجہ سے, یہ ضرورتیں ہیں, ہمارے مفادات مشترک ہیں, تو حکومت کی ضرورت محسوس ہوئی. پھر حکومتوں میں بھی یہی مسئلہ پیش آیا, طاقتور حکومت کمزور حکومت کو ہڑپ جاتی ہے, ختم کر جاتی ہے, تو وہاں پر عالمی حکومت کا تصور وجود میں آیا. یہ عالمی حکومت کا تصور کوئی 50-60 سال پہلے وجود میں, اگر دنیا میں فتنہ ختم کرنا چاہتے, ریزل ہے, اینشٹائن ہے, ان لوگوں کے جملات ہیں کہ اگر دنیا میں فتنہ ختم کرنا چاہتے ہیں واحد راستہ یہ ایک عالمی ایک حکومت کی ضرورت, کیونکہ حکومتیں اپنے مفادات کے لیے دوسرے حکومت پر ظلم کرتے ہیں. اب اس کے لیے انہوں نے کہا نہیں, حکومت ایک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بڑے حکومتیں چھوٹی حکومتوں پر حکومت کرنا چاہتی ہے, نعمتوں میں شریک بنانا نہیں چاہتی. بڑے حکومتیں کیا کرتی ہیں, ہمارے معدنیات ان کے کارخانوں کے لیے مواد ہیں, ہمارے کارگر ہیں, اور ان کے سامان کے لیے ہماری مارکیٹ سامان ہے, تو وہ عیاشی کے ساتھ ان کے عام ملازم کی زندگی ہمارے اچھے افسر کی زندگی کے برابر ہوتی ہے. وجہ کیا ہے, یہ کہ ہمارے نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ایک ملک کے اندر ہو تو پھر مشکل بن جائے گا, اسی لیے کہا ممالک ایسے رہنے دیں لیکن اقوام متحدہ کی شکل میں عالمی اتحاد ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں سلامتی کونسل ہے امن و امان کے لیے, اگر جس سب سے زیادہ امن و امان کے دشمن وہی سلامتی کونسل ہے, اور آپ دیکھیں یونیسیف ہے وغیرہ وغیرہ ہے, کہ ہر انسانی پورے انسانی معاشرے کی ضرورتوں کے لیے ایک ادارہ, یعنی بشر نے ضرورت محسوس کی ہے کہ سب ملے بغیر بشر کے مشکلات حل نہیں ہو سکتا. لیکن عملاً دیکھا کہ ممالک جب مختلف ہے اور طاقتور حکومتیں جو ہے چھوٹی حکومتوں کے حق پر قبضہ کرتے ہیں, وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عالمیت کی بات کرتے ہیں, اس عالمیت میں کیا ہے, امریکہ کی آقائی ہے اور دوسروں کی غلامی ہے. عام طور پر کہتے ہیں جب عالمیت ہوگی, آزادی ہوگی, تو آپ کے معیشت میں آپ آگے بڑھیں گے, ثقافت میں مغربی ثقافت اپنائیں گے, سیاست میں آپ مغربی سیاست کو اپنائیں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن مقام عمل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن ممالک کے ان کے ساتھ تعلق ان کے کیا حشر ہیں. لیکن ایک حقیقت خود بشر اس نتیجے سے پہنچا کہ ان مشکلات سے ماحولیات کا مسئلہ ایک ملک حل نہیں کر سکتا, پوری دنیا مل کر اس مشکل کو حل کر سکتا. ناامنی کے مسئلہ, اگرچہ ناامنی شروع ہوا پاکستان سے افغانستان کے مسئلے سے, ضیاءالحق نے پاکستان کو تین تحفے دیے، اسلحہ من الشیعہ اور ناامنی، یہ ان کے باقیات اس صالحات ہے. تو بہرحال اس ملک میں سے شروع ہوا، ابھی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اب اس کے ساتھ مقابلے کے لیے پوری دنیا متحد ہونے کی ضرورت ہے. تو دیکھ رہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ پوری دنیا ملے بغیر نہیں کر سکتی. پوری دنیا کس طرح سے مل سکتی؟ پوری دنیا میں ایک حکومت ہو تو یہ ہو سکتا ہے، ورنہ خود امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر میں کیا کہا، دنیا میں ایک سپر طاقت ہو تو مسئلہ حل ہو جائے. پہلے دو سپر طاقتیں تھیں، تو ایک کی حمایت روس کرتا تھا، ایک کی حمایت امریکہ، تو کوئی مشکل حل نہیں ہوتا تھا. ایک سپر طاقت ہو تو پھر فلمیں بنائی تھی اس نے، حتیٰ کارٹون بچوں کے لیے کہ جنگل میں ہیں جانور ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، چیڑ پھاڑتے ہیں، اچانک شیر جب پہنچ جاتا ہے سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ پیغام بچوں سے شروع کیا تھا کہ دنیا میں ایک سپر طاقت ہونا چاہیے، وہ امریکہ ہے. لیکن عملاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جرم و جنایت نام کا ہاتھ ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کی بات چھوڑو، دوست ممالک میں بھی جو بغاوتیں ہیں اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے. بلکہ دوست حکمرانوں کے کیا نام، موبائل بھی امریکہ والے آیا نا، خود امریکہ نے قبول کیا، ہم سنتے تھے، دوست ممالک کے حکمرانوں کے موبائل پر اتنے کنٹرول ہونے کے باوجود اس کو بھی سنتے تھے. یہ ہے، اسی لیے بشریت اس مرحلہ تک آ گئی ہے کہ ہمیں عالمی حکومت کی ضرورت ہے. اب وہ عالمی حکومت اسلامی ہونا چاہیے. کیوں؟ سارے بدبختیوں کی وجہ خدا سے دوری ہے. روس کے حکمران گورباچوف نے یہی کہا کہ ہم نے 70 سال خدا کے ساتھ جنگ لڑی، اب شکست کھایا، ہماری بدبختی کی وجہ خدا کے ساتھ جنگ ہے. مغرب والے بہت چالاک لوگ ہیں. دیکھیں امریکہ کے پیسے پر کیا لکھا ہے، ہم خدا پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن مقام عمل میں کیسے؟ یہ لوگ دیکھیں روس کو ختم کرنے کے لیے ہر ہاتھ کنڈے سے، روس والوں نے کا تھیوری کیا تھا، نظریہ مارکسزم کا یہ تھا کہ مزدور پر ظلم ہوتا ہے، مزدور اٹھیں گے. ایک فلسفی نظریہ پیش کیا تھا، فلسفی منطقی، کہ مزدور ضرور اٹھیں گے اور ان سرمایہ داروں کو ختم کریں گے. تو مغرب والے بہت تیز لوگ ہیں، کہا کہ ہم مزدوروں کو اٹھنا ہی نہیں دیتے ہیں، تیسری دنیا کے معدنیات کو لاتے ہیں، تیسری دنیا کے کارگروں کو اور اپنے عوام کو عیش کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو مغرب میں مزدوروں کو قیام کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، ظلم ہوا تیسری دنیا والوں پر، اپنے عوام پر ظلم خاص اتنا نہیں ہوا کہ وہ قیام کرے اٹھے. عالم اسلام کے حوالے سے یہی کہ اب لوگ معنویت کی طرف جا رہے ہیں، خود مغرب میں دیکھیں معنویت کی طرف جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ مادیت مشکل کا حل نہیں ہے، اسی لیے معنویت کی طرف مغرب میں بھی جا رہے ہیں. لیکن وہ کیا کیا، میں نے عرض کیا، انہوں نے بدھزم کو خدا لایا تاکہ اس خاموش خدا کے ذریعے لوگوں کو معنویت بھی ہو، مغربی نظام کو بھی قبول کرے. پھر تکفیریوں کو خدا لایا تاکہ لوگوں کو بتائے خدا اتنا بے رحم ہے، 3 سالہ بچے کو بھی پھانسی دیتا ہے، آدمی کو آگ لگا دیتا ہے، تاکہ لوگ معنویت کی طرف نہ آئے. یعنی یہی احساس کیا تھا، پہلے جب احساس کر رہے تھے کمیونزم آئے گا مغرب میں، اور مارکس اور لینین کا یہی نظریہ تھا، مارکس اور انگلس کا، کہ سب سے پہلے انگلینڈ اور فرانس میں کمیونزم کی حکومتیں ہوں گی، لیکن انہوں نے ہونے سے پہلے یہ کر دیا. ادھر عالم اسلام کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں کہ لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں، معنویت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم تکفیریوں کے ذریعے دین و معنویت و خدا کو بدنام کریں گے، پیغمبر خدا کو بدنام کریں گے، اور یہ کام فی الحال کر رہے ہیں، فی الحال یہ کام کر رہے ہیں. یہ محبان آل محمد شایان اہل بیت کی ذمہ داری ہے کہ تکفیریوں کو ناکام کرے، کس سے؟ اسلام کو بدنام کرنے سے، قرآن کو بدنام کرنے سے، پیغمبر کو بدنام کرنے سے، خدا کی منفی تصویر پیش کرنے سے. وہ خدا جو قرآن کی 113 114 سورتوں میں کیا ہے، رحمان و رحیم کی صفت کو انتخاب کیا ہے، اب اس خدا کو اتنے بے رحم دکھانا، اور بے رحم ایک انسان فرض کیجئے تمام کمالات اس میں ہے، صرف اگر اس کے پاس رحم نہ ہو آپ اس کو پسند نہیں کریں گے. کسی مفکر کے جملہ ہے، خدا تمام صفات جمال و جلال کے مالک ہے، لیکن اگر رحمان و رحیم نہ ہوتا کوئی بھی اس خدا کی عبادت نہ کرتا. انہوں نے یہی خدا سے چھیننا چاہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے. لیکن یقیناً جس طرح سے آل محمد نے ہمیشہ اسلام کو بچایا ہے، شیعیان اہل بیت کی ذمہ داری ہے اس وقت اس ذمہ داری کو انجام دے. خدا خود بھی ان کو بچائے گا اپنے جنود کے ذریعے، اپنے اہلیت رکھنے والے بندوں کے ذریعے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے کو اہل بنائے. شب عاشور ہے، شب عاشور کا پیغام بھی یہی ہے. یہ جملہ اگرچہ مولا کا کلام نہیں ہے لیکن مولا کے تمام فرمائشات کا خلاصہ ہے، تمام فرمائشات کا خلاصہ ہے. فرماتے ہیں انکان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذنی. اگر دین محمد اپنے صحیح راستے پر نہیں چل سکتا، میری شہادت کے لیے تلواروں آؤ، مجھ حسین پر ڈوب پڑو. یہ عرض کی یہ جملہ امام کے فرمائشات کا بھی خلاصہ ہے، امام کی سیرت کا بھی خلاصہ ہے، تمام شہداء کربلا کی سیرت کا خلاصہ ہے. ہمارے عرفا نے امام کی زبان حالی یہی شعر کہا ہے، ترکت الخلق طرًا فی ہواک، میں نے سارے مخلوقات کو چھوڑ دیا خدایا تیری محبت میں. وأيدمت العيال لكي أراك، خدایا میں نے سکینا کو یقین کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یقین کر دیا تیری زیارت کرنے کے لیے. فلو قطعتنی فی الحب اربا، خدایا اپنی محبت میں حسین کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے گا، لما حن الفؤاد الى سواک، میرے دل تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. یہ پیغام عاشورہ ہے، پیغام حسینی ہے. شب عاشور حسین اپنے باغ و اصحاب کو جمع فرماتے ہیں. سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں بھی بابا کے خیمے میں چلا گیا، بابا نے خطبہ دیا، حمد و ثنائے خدا لے جلایا، پیغمبر پر درود بھیجا، اہل بیت کا مقام بیان کیا، اور پھر فرمایا کل یہ اشقیا مجھ کو شہید کرنا چاہتے. اگر وہ مجھ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے پھر آپ کا کوئی تعاقب نہیں کرے گا. رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھائے اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں، میری بیعت جو آپ کی گردن پر ہے میں نے بیعت اٹھا لی، آپ کے لیے جانا جائز، آپ چلے جائیے، آپ چلے جائیے. اس کے بعد ان کو مزید آمادہ کرنے کے لیے امام خالص افراد کو رکھنا چاہتے ہیں، اس پاکیزہ قیام میں پاکیزہ خون چاہتے ہیں. فرمایا میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کر ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ کوئی جانے والا یہ بہانہ کر سکے، حسین نے فرمایا تھا میرے اہل بیت کو نجات دو، میں اس لیے آیا ہوں کہ حسین کے فرزند حسین کے عزیز کو اپنے ساتھ لے آ جاؤ. یہی فرمایا کوئی نہیں نکلتا ہے، چلو آپ کو کر لیے تاکہ شرمندگی بالکل نہ ہو، کوئی نہیں نکلا. باوفا اصحاب حسین نے فرمایا تھا پہلے ہی کہ خدا نے مجھے ایسے اصحاب دیے، باوفا اصحاب، کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے والد گرامی کو ملے. پھر اصحاب کی وفاداریوں کے بعد ان کو جنت میں ان کے عظیم مقامات دکھا دیے. لیکن اصحاب و اہل بیت کا جواب کیا تھا آپ کو پتہ ہے، علمدار عباس اٹھے فرمایا مولا کیا ہم چلے جائیں، آپ کے پاس زندگی کس لیے، کس لیے ہم زندہ رہے؟ اولاد عقیل سے فرمایا، اولاد عقیل حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں، آپ کی خاندان نے اپنی قربانی دی ہے، آپ چلے جائیے. فرمایا مولا آپ کو چھوڑ کر ہم جائیں اہل عالم کیا کہیں گے، خدا درندے ہم پر مسلط کرے اگر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اصحاب کی نمائندگی مسلم ابن عوسجہ کرتے ہیں، فرماتے مولا یہ تو ایک جان ہے، ہزار جان ہوتی ہزار بار شہید کیا جاتا، میرے جسم کو خاکستر بناتے سمندر میں ڈالتے پھر زندہ ہو جاتا، آپ کے اوپر جان فدا کرتا، مولا یہ تو ایک جان ہے، ایک دفعہ آپ پر فدا کرنا.
یہ باوفا اصحاب تھے، یہی مسلم صرف رات کے وقت حسین کے ساتھ وعدے کیے، دن کے وقت آپ کو یاد ہے نا، حضرت حامی حضرت مسلم کے، حضرت حبیب حضرت مسلم کے عزیز ہیں، حسین کے ساتھ مسلم کے سرانے پہنچے، فرمایا مسلم اگر تیرے پاس زندہ رہنا ہوتا میں یقیناً تجھ سے کہتا اپنی وصیتیں کرو، لیکن مجھے بھی شہید ہونا ہے، فرمایا میری وصیت ہے اسی کے بھی حاضر مظلوم، میری وصیت حسین ہے، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ باوفا اصحاب تھے، حسین نے اصحاب سے امتحان لینے کے بعد فرمایا آپ چلے جائیے اپنی ناموس کو کسی پر امن، کسی عرب کے قبیلہ اگر رشتہ دار ہو ان کے حوالہ کر کے آئیے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے اسیر ہو جائیں گے۔ اصحاب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے علی ابن مظاہر کا، علی ابن مظاہر بنی اسد سے تعلق رکھتا ہے، آیا اپنے خیمے میں، اپنی زوجہ سے کہا کہ اٹھو آپ کو قبیلے بنی اسد کے جو نزدیک رہتے ان کے ہاں چھوڑ کر آتا ہوں۔ کیوں؟ عرض کیا، اس لیے کہ حسین نے فرمایا ہے کل ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ اس مومن نے پوچھا دختران فاطمہ، دختران پیغمبر کا کیا بنے گا؟ عرض کیا وہ تو اسیر ہو جائے۔ فرمایا علی تم نے انصاف نہیں کیا، تم اپنے ناموس کی عزت چاہتے ہو اور دختران زہرا کی تمہیں کوئی فکر نہیں۔ شب عاشور عجیب رات ہے، حسین نے بشریت کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے شب عاشور کی مہلت مانگی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ایسا موقع آیا کہ نافع ابن ہلال دیکھتا ہے کہ حسین رات کی تاریکی میں خیموں کے اطراف میں گھوم رہے ہیں، پریشان ہو گیا کہیں کوئی دشمن تنہائی میں حسین پر حملہ ور نہ ہو، حسین کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ حسین نے مڑ کر دیکھا، فرمایا ہلال، فرمایا نافع رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھا، اپنی جان بچاؤ، چلے جاؤ۔ امام زمان فرما رہے ہیں نافع ابن ہلال حسین کے پائے مبارک پر گر جاتا ہے، پائے مبارک کا بوسہ دیتا، مولا مجھ کو اس سعادت سے محروم نہ فرما۔ نافع روایت کرتا ہے امام نے مجھ کو اٹھایا، میں امام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، زینب کے خیمہ گاہ کے باہر جب پہنچے حسین بہن کے خیمہ میں داخل ہو گئے، میں باہر منتظر رہا، زینب پریشان تھی، فرمایا بھائی حسین اصحاب کہیں کل آپ تنہا چھوڑ کر چلے نہ جائے، کیا اصحاب سے امتحان لیا ہے؟ فرمایا بہن یہ اصحاب اتنے باوفا ہے اور اتنی شہادت کے عاشق ہے، جس طرح سے دودھ پیتا بچہ اپنی شیر مادری کے عاشق ہوتا۔ نافع نے جب یہ بات سنی جلدی واپس آیا حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں، انصاری حسینی کے سردار، فرمایا حبیب دختر فاطمہ کو اطمینان نہیں، پریشان ہے، خبر سنائی۔ حبیب نے اصحاب با وفا کو جمع کیا، فرمایا دختر علی پریشان ہے، دختر رسول خدا پریشان ہے، با وفا اصحاب ننگی تلواریں لے کر زینب کے دروازے کے باہر، خیمے کے باہر، السلام علیکی ابنت رسول اللہ، پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کے نواسی، ہمارا سلام ہو آپ پر، حسین کے حکم کے منتظر ہے، ورنہ اسی رات کی تاریکی میں دشمن پر ہم حملہ کرتے۔ اگر اجازت ہوتی تو ہم اپنے آپ کو قتل کر دیتے، ہم عشق حسینی میں اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اس طریقے سے اصحاب با وفا نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، شہزادی نے ان کے لیے دعائیں خیر دی۔ شب عاشور کے واقعات، اہل بیت کے درمیان بھی کئی واقعات گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہی رات ہے کہ شہزادہ قاسم حسین کی خدمت میں آتے، عرض کرتے ہیں عرض کرتے ہیں چاچا کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ فرمایا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، قاسم کو خوشی ہوتی ہے، پریشان بھی، مولا کیا دشمن خیموں میں گھس آئیں گے؟ غیرت مند جوان تھا، اگرچہ 13 سال 14 سال آپ کی عمر ہے، خدا کا کرنا تھا کہ شہزادہ قاسم شام غریبان کے وقت نہیں ہے، یہ ساری مصیبتیں سید سجاد اور زینب نے برداشت کی۔ امام حسین کے خیمے میں ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، امام کی تلوار کو کل کی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اسی دوران امام نے ایک شعر کہا، کہ اس شعر کا معنی یہ تھا، کوئی دوست اس دنیا میں زندہ نہیں رہتے ہیں، موت دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہے۔ اس طرح کے اشعار تو شہزادی زینب وہاں تشریف فرماتی، فرمایا بھیا میں کیا سن رہی ہوں، آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں؟ یہ کہہ کر شہزادی بے ہوش ہو گئی، غشی کی حالت میں چلی گئی۔ زینب بہت ہی حسین سے محبت کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، جب شادی کا موقع تھا علی نے فرمایا ایک شرط ہے، زینب کو حسین کے ساتھ پیاری کی اجازت دینا ہے، تو زینب نے فرمایا میری اور ایک شرط بھی ہے، وہ یہ کہ ہر روز حسین کی زیارت کی اجازت۔ زینب ہوش میں آ گئی، فرماتی ہے مولا آپ یادگار رسالت ہے، یادگار امامت ہے، بابا کے یادگار ہے، بھائی کے یادگار ہے، میں کیا سن رہی ہوں؟ فرمایا بہن آپ کے صبر پر کہیں شیطان غالب نہ آئے، صبر کیجئے بہن، میرے نانا بھی نہ رہے، میرے والد بھی شہید ہو گئے، میرے بھائی بھی شہید ہو گئے، اس زمین پر جو بھی ہے وہ ایک دن خدا کے پاس جائے گا، آپ صبر کیجئے۔ زینب کی محبت حسین کو دیکھیے، ایک اشارہ برداشت نہ کر سکے، لیکن نہ معلوم کس جگر کے ساتھ زینب نے حسین کو میدان جنگ جانے کی اجازت دی۔ روایت میں زینب فرماتی کہ میں مسلسل ڈرتی تھی، اماں نے فرمایا تھا جب حسین پرانا پیراہن مانگے تو سمجھ لینا حسین کی آخری الوداع۔ جب بھی حسین آتے تھے خیمے میں میں ڈرتی تھی کہیں حسین پرانا قمیص نہ مانگے۔ ایک ایسا موقع آیا، فرمایا بہن کوئی پرانا کپڑا ہو تو مجھے دے دو، تاکہ دشمن اس پرانا کپڑے کی غارت نہ کرے۔ اب مجھے یقین آیا میرے بھائی شہید ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے حسین نے اپنے سلام میں فرمایا تھا، اپنے الوداع میں فرمایا تھا، یا زینب و یا ام کلثوم و یا زینب و یا سکینہ علیکن من السلام، میرا آخری سلام ہوا آپ پر۔ حسین آگے بڑھے، آواز آئی مہرن مہرن ابن المرتضی، علی کے نور چشم کچھ ٹھہریے، کچھ انتظار کیجیے، میں اماں کی وصیت پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ حسین میدان کی طرف جا رہے ہیں، کس دل و جگر کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کہتی ہے بابا اگر آپ کو جانا ہے ہمیں نانا کے روزے میں چھوڑ دیجیے، چھوڑ کر آپ چلے جائیے، جتنا ہو سکے حسین کو روکنا چاہتی ہے۔ ایک موقع آیا، زلجنا کی آواز آئی خیمے میں، زیارت نہیں کے الفاظ یہ ہیں، سیدانیاں باہر نکلی، عزت کے بعد اسیری کے لیے تیار ہوتی ہوئی، حسین پر نوحہ کرتی ہوئی زلجنا کے اطراف میں جمع ہو گئی۔ ایک نے فرمایا زلجنا میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ دوسرے نے فرمایا زلجنا میرے والد پیاس سے گئے تھے، سیراب ہو کر شہید ہوں۔ اللہ علیہ وسلم، 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 اللہ علیہ وسلم۔